الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے اللہ تعالی حضرت کے انفیوز و برکات سے میں وافر ایسا نصیب فرمائے مولانا عبدالقادر امبالوی کے طرف صادر فرمایا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عارف المعارف کے دوسرے باب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مروع حدیث کے بیان میں کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت بھی نازل ہوئی ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور ہر حرف کے لیے ایک حد ہے اور ایک مطلع ان طلوع ہونے کی جگہ اور میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مطلع سے یہ مراد نہیں ہے کہ صفحہ فہم سے آیات کے پوشیدہ اسرار و دقیق معنی پر واقفیت حاصل ہو جائے بلکہ مطلعون سے مراد یہ کہ آیت کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنے والے کو اس آیت کے کلام کرنے والے حق تعالیٰ کا شہود حاصل ہو کیونکہ اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کی اور صفات میں سے کسی صفت کی امانت گاہ کا وہی مقام ہے بس آیت کی تلاوت ان کی سماع کے وقت نئی سے نئی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے لیے حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کے آئینے کا کام دیتی ہے اور اس توجیہ اور اس کی شرح میں شیخ نے یہی کچھ کہا ہے اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ میرے دل میں خیال گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ ظہر سے مراد قرآن مجید کا نظم ہے جو کہ اعجاز کے حد تک پہنچا ہوا ہے اور بطن سے مراد صفائے فہم ہے صفائے فہم کے اختلاف مراتب پر اس کی دقیق معنی اور پوشیدہ اسرار پر اس کی تفسیر و تعویل ہے اور حد سے مراد کلام کے مراتب کی انتہا ہے اور متکلم کا شہود ہے جو تجلی ناتی ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کی خبر دیتی ہے اور مطلع وہ ہے جو تجلی ناتی سے بلند تر ہے وہ تجلی ذاتی ہے جو نسبت اور اعتبارات سے خالی ہے بس کلام کی حد اور نہایت کے لیے ایک مطلع ثابت کیا ہے اور جو مطلع کلام اور نہایت سے ورا ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت اور صفت کے عین متکلم کا شہود اور اس صفت کی تجلی ہے اور اس کے مراتب کی انتہا کمال ہے اس تجلی کے ماں بعد فوق کی اطلاع ذاتی و تجلی کے طرف ترقی کرنے سے ہوتی ہے بس اس جگہ ذات کی طرف وصول صفت کلام کے ذریعے سے اور نظم قرآنی کی تلاوت کے وسیلے سے ہوگا جو اس صفت پر دلالت کرتے ہیں تو لازمی طور پر یہاں دو قدم ہیں ایک قدم نظم قرآنی کا جو مدلول یعنی صفت کی طرف دلالت کرنے والی ہے اور دوسرا قدم صفت کا اپنے موصوف کی طرف ہے سبحان اللہ کیا اللہ جل شان اصل میں ابھی پچھلی دفعہ جو مکتوب شریف گزرا ہے نہیں پچھلی دفعہ نہیں گزرا بلکہ اس پر جو پچھلی دفعہ بات کی ہے چونکہ ہمارے فیوضات نقشبندیہ کے گروپ میں اس پر میں نے بات کی ہے مکتوب نمبر 4 کے بارے میں تو اس میں رمضان المبارک کے بارے میں بات آئی تھی اور رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بات آئی تھی اس میں حقیقت قرآن کے بارے میں بات آئی تھی اور حقیقت قرآن کے ساتھ حقیقت رمضان کی بات آئی تھی ہاں جی ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ ظاہر بین ہیں لہذا ہم کسی چیز کو ظاہر کو دیکھتے ہیں تو جن کی نگاہ باطنی کلی ہوتی ہے وہ اس کے باطن کے مقامات کو دیکھتا ہے تو یہ جو حقیقت قرآن والی بات ہے نا اس میں حضرت نے بہت زبردست عمدہ تشریح فرمائی تھی اس مکتوب شریف میں کہ حقیقت قرآن کا تعلق ہے اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کیونکہ ذات اور صفات وہ دائرہ اصل والی بات ہے اور حقیقت محمدی کا فرمایا کہ وہ اس کا ذیل ہے اس کی وجہ ہے کہ حقیقت محمدی کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں پہلے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا, تو خلق کے ساتھ تعلق ہے, تو خلق مخلوق, تو لہٰذا اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو اب ظاہر ہے مخلوق تو اصل نہیں ہو سکتا, وہ تو ذل ہے, لیکن یہ بہت اعلیٰ ذل ہے جس کو ہم تعین اولا کہتے ہیں. تو باقی انبیاء کرام کی جو حقیقتیں ہیں, حقائق ہیں, وہ حقیقت محمدی کا ذل ہیں. باقی انبیاء اور ملائکہ کی جو حقائق ہیں وہ حقیقت محمدی کا ذل ہیں. لہٰذا اس کو حقیقت الحقائق بھی, آپ حقیقت محمدی کو حقیقت الحقائق بھی کہتے ہیں. اور مخلوق کے ساتھ واسطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حقیقت محمدی, کیونکہ مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مل رہا ہے تو ایک شیونات کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ایک صفات کے ذریعے سے. تو یہ جو بات ہے کہ قرآن کا تعلق اب سمجھ میں آتا ہے, قرآن کیا ہے, عموماً قرآن کے بارے میں لوگوں کا کیا یعنی ہوتا ہے, یہ ذہن میں چیزیں تو نہیں ہوتی کہ حقیقت محمدی جو ہے وہ بھی حقیقت قرآن کے ضلع. یقین جانیے بعض چیزیں نہ جاننے کی وجہ سے انسان بڑے خسارے میں جاتا ہے, ان کو اس وقت تک وہ چیز نہیں مل سکتی جب تک ان چیزوں کو جان نہ لے. تو اس پر حضرت نے اس وقت کلام فرمایا تھا, اب ماشاءاللہ اس وقت اس پہ مزید تفصیل آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن جو ہے یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا کلام, اللہ پاک کی صفت. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے, صفات سمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں, آٹھ صفات, وہ خاص صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اصل میں اللہ کے لیے اللہ کے ہیں, باقی ذیلی طور پر مخلوق کے ہو سکتے ہیں, لیکن اصل وہ صفات اللہ کے ہیں, اس لیے تو دائرہ اصل میں ہے نا, وہ جو اصل میں اللہ کے ہیں یہ آٹھ صفات جو ہیں. ان میں کلام بھی ہے, یعنی حیات, علم, کلام, سما, بصر, یہ جو ہے آٹھ صفات جو تکوین. تو یہ آٹھ صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اصلی طور پر, اور مخلوق کا ذیلی طور پر ہوتے ہیں. تو اب یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور اللہ پاک کا کلام, تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ ہم لوگ اس تک تو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ پاک کے ساتھ اس کا ہے. ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, مطلب ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف ہے اور الفاظ جو ہم سن رہے ہیں یہ اس کا مظہر ہے, یعنی اس میں قرآن ظاہر ہو رہا ہے, لیکن یہ حادث ہے, یہ بعد میں پیدا ہوا ہے, یعنی زبان سے نکلتا ہے, کان سنتا ہے, لیکن جو اصل قرآن ہے نہ زبان سے نکلا ہے نہ کان سنتا ہے, بس ہمیں آ رہے ہیں, نہیں اس کا تعلق زبان اور کان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اصل ہے وہ کل کا کل ہے, اس میں جز نہیں ہے, اس میں اول آخر نہیں ہے, تو اس کا ادراک ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن جو اللہ پاک کا کلام ان چیزوں میں ظاہر ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے, ہم سن سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, یہ والی بات ہے. آگے بات تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ. کہ ظاہر سے مراد قرآن مجید کا نظم ہے, یعنی وہ قرآن مجید جس طرح مطلب آئے ہوئے, جو کہ اعجاز کے تک پہنچا ہوا ہے, یعنی مطلب انسان عاجز ہے اس سے, اور بطن سے مراد صفائے فہم کے اختلاف مراتب پر، یعنی لوگوں کا فہم کسی کا کم کسی کا زیادہ. اس کے دقیق معانی اور پوشیدہ اسرار کی تفسیر و تعویل پر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا، جس پہ اللہ پاک جتنا کھولے، جس پر انسان جس پر اللہ تعالیٰ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تفصیل تھا، ہمارے لیے مجمل ہے، لہذا تشریح اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہاں جی، مطلب ظاہر ہے وہ تعلیم دیتے تھے اس کے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معنی کھلی ہوئی تھی، جبکہ ہمارے لیے ظاہر جتنا ظاہر ہو چکا ہے اتنا ہی ہے بس. تو جتنا جتنا جس کا نصیب ہوتا ہے، اتنے اتنے اس کے جو دقائق ہے اور معنی ہے اور مفاہیم ہے اور معارف ہے، وہ اس کے اوپر کھلتے ہیں. تو اور حد سے مراد کلام کے مراتب کی انتہا ہے، ہر چیز کا اپنا حد ہوتا ہے. اور وہ متکلم کا شہود ہے، یعنی مطلب ایک متکلم اس کو کہاں تک دیکھ سکتا ہے جو بڑھنے والا ہے، جو تجلی ناتی ہے، اور متکلم کا شہود ہے مطلب جو کلام کرنے والا ہے اس کا شہود ہے. تو اللہ پاک، ہاں جی، جو تجلی ناتی ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کی خبر دیتی ہے، اور مطلعون وہ ہے جو تجلی ناتی سے بھی بلند تر ہے، اور وہ تجلی ذاتی ہے جو نسبت اور اعتبارات سے خالی ہوتا ہے. بس کلام کی حد اور نہایت کے لیے ایک مطلع ثابت کیا ہے، اور جو مطلع کلام اور نہایت سے برا ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کے آئینے میں، یعنی صفت کے ذریعے سے، صفت کے ذل کے مطلب صفت کے ذریعے سے متکلم کا شہود، یعنی کلام کو، یعنی جس کو کہتا ہے کلام کا، کلام کرنے والے کا ادراک کا شہود، اور اس صفت کی تجلی ہے، اور اس کے مراتب کی انتہا کا مال ہے. اس تجلی کے مابعد فوق کی اطلاع ذاتی تجلی کی طرف ترقی سے ہوتی ہے. جتنا ذاتی تجلی کی طرف کوئی صفاتی تجلی سے جاتا ہے، اس کے اوپر وہ چیزیں کھلتی ہیں. بس اس جگہ ذات کی طرف وصول صفت کلام کے ذریعے سے، ذات کی طرف وصول، جیسے واصل کوئی ہوتا ہے نا، ذات کی طرف وصول جو ہوتا ہے وہ کلام کے ذریعے سے، وہ نظم قرآنی کے تلاوت کے وسیلے سے ہوگا. یعنی قرآن ہے. تو جتنا مطلب انسان اس کو پڑھتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا ہوتا ہے، اتنا اس میں ظاہر ہوتا ہے. اس تعلق کی بنیاد پر وہ جتنا وہ ظاہر ہوتا ہے، جو تلاوت کے وسیلے سے جو صفت پر دلائل کرتا ہے. تو لازمی طور پر یہاں دو قدم ہیں، ایک قدم نظم قرآنی کا، یعنی قرآن پاک، اور جو مدلول یعنی صفت کی طرف دلالت کرتی ہے، کیونکہ نظم قرآنی وہ صفت کے صفت کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور دوسرا قدم صفت کا اپنے موصوف کی طرف ہے، یعنی جس کی صفت ہے اس کی طرف ہے تعلق. وہ پشتو والا مینی پیغام بول رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا کسی پہ کل جائے، تو اس کے بارے میں پشتو زبان میں کچھ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تھا، تو اس پر جو ہے نا کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ بھی تو معلوم دے قرآن کلام تک ہو رہا. کہتے محبت کی زبان نہیں ہوتی، स्पेंडेक्स से ही बना हुआ है। कुरान कलाम तो गोरा दादे, ये पश्तो में है, मैं पश्तो में साथ साथ पढ़ूंगा, फिर इसका तर्जुमा भी करूंगा, जाहिर है इसके साथ मैं और क्या कर सकता हूँ। द कुरान कलाम ता गोरा समंदर दा दहेरते, द कलाम सुमरा रवांदे, द कलाम सुमरा उछते। सुभान अल्लाह, नजम वाली बात भी आ गई और उस पर आ गई। हाँ जी, और इसका जो अरे फतेह शान है, द कुरान कलाम ता गोरा समंदर दा दहेरते, द कलाम सुमरा रवांदे, द कलाम सुमरा उचते। कुरान के कलाम को देखो, ये तो हैरत का समंदर है, और ये कितना मौजून है, मतलब ये है कि नज़म के लिहाज से, और ये कितना ऊंचा कलाम है, क्यों अल्लाह का कलाम है ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात, यानी ज़ाती तजल्ली और सिफाती दोनों के बारे में बात हो गई। द कलाम दे द हाकिम हम, द कलाम हम द महबूब दे, द कलाम दे द हाकिम हम, द कलाम हम द महबूब दे, लग दजड़ना तपोसो का चे ददे कुम हैसियत ते, लग दजड़ना तपोसो कड़ा चे ददे कुम हैसियत ते, द कुरान कलाम त गोरा समंदर दा दहेरत ते। ये कलाम हाकिम का भी है, अहकमुल हाकिमीन का है, और ये महबूब का भी कलाम है, दो हैसियतें हैं। तो ज़रा दिल से पूछो कि इसकी क्या हैसियत है, यानी हाकिम के कलाम होने के लिहाज से उसकी समझ ज़रूरी है, और महबूब के कलाम होने के लिहाज से इसकी तलावत बार बार ज़रूरी है। द आइन दे द मंशूर दे, दा द ज्वन दस्ता दस्तूर दे, द आइन दे द मंशूर दे, दा द ज्वन दस्ता दस्तूर दे, दा जुदा कलम द रब दे औ दजड़ुनो हम राहते, दा जुदा कलाम द रब दे औ दजड़ुनो हम राहते, द कुरान कलाम त गोरा समंदर दा दहेरते, द कुरान कलाम ता गोरा समंदर दा दहेरते, द कलाम सुमरा रवांदे, द कलाम सुमरा उचते। ये आईन है, ये मंशूर है, और ये हमारी ज़िंदगी का दस्तूर है, और ये एक बिल्कुल जुदा तर्ज का कलाम है रब का, इसका कोई मिसाल नहीं है। हाँ जी, और ये दिलों को इसके इत्मीनान होता है, दिलों को इससे इत्मीनान होता है। पयो यो लफ्ज की मीना पहलस बांदे कुर्बान शम, पयो यो लफ्ज की मीना पहलस बांदे कुर्बान शम, दा पैगाम ला रब रागले, दा पैगाम दा मोहब्बत ते, दा पैगाम ला रब रागले, दा पैगाम दा मोहब्बत ते, द कुरान कलाम ता गोरा समंदर दा दहेरत ते। ये इल्हामी कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं नहीं बना सकता था, इसमें जो मानी अल्लाह ताला निकाल रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें कि इसके हर हर लफ्ज़ के अंदर मोहब्बत है, और हर लफ्ज़ पर अल्लाह कुर्बान हो जाए, यानी उधर से भी मोहब्बत है, इधर से भी मोहब्बत होना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हैं। और ये पैगाम अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, रब की तरफ से आया हुआ है, और ये पैगाम मोहब्बत है। अब मैं आपको क्या बताऊं, बज़ाहिर इसके सिर्फ चंद अल्फाज हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा गौर कर ले हमारे मारफीन हजरात जो इसके बारे में फरमाते हैं कि कायनात की तख्लीक की वजह जो है वो हुब है, मोहब्बत है। जो हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमत साहब ने अबाकात में बात की है, हुब के जरिए से मले हुआ है। तो ये बात है कि उसका एक एक लफ्ज़, चूंकि वो ज़ाहिर मतलब अल्लाह की तरफ से आए, तो इसका लफ्ज़ एक एक मोहब्बत, क्योंकि चाहे वो इताब का लफ्ज़ है या मतलब उसका, लेकिन पीछे उसका हुब ही है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें नुकसान से बचाना चाहता है, तो उसके पीछे हुब का ही है ना। तो ये पैगाम मोहब्बत है। द जमुंग दड़ सकुंदे, द शिफा जमुंग दजड़ुनो, دا زمون دا سکون دے دا شفا زمون دا زلونو اثر ڈیری دے دا پوہی اجر ڈیر دا تلاوت تے اج اثر ڈیری دے دا پوہی اجر ڈیر دا تلاوت تے دا قرآن کلام تا گورا سمندر دا دہرت تے. یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے اور یہ ہمارے دلوں کی شفا ہے. اس کا جو سمجھنا ہے, سمجھ جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے, اور اس کی جو تلاوت ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے. یعنی ایک کے لیے اثر ہے اور دوسرے کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے. دا مومن دا اجڑ دا نور دے, دا مومن دا اجڑ سرور دے, دا مومن دا اجڑ دا نور دے, دا مومن دا اجڑ سرور دے, لڑکی گی پدے باندھے چدڑ کم کسافت تے, لڑکی گی پدے باندھے چدڑ کم کسافت تے, دا قرآن کلام تا گورا سمندر دا دہرت تے. یہ مومن کے دل کا نور ہے اور مومن کے دل کا سرور ہے. اس کے ذریعے سے دلوں کی کسافت دور ہوتی ہے, دل صاف ہوتے, کیونکہ ذکر ہے نا. دل کو مطلب دل کا علاج کیا ہے؟ ذکر ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کے ذریعے سے دلوں کی کسافت دور ہوتی ہے. کڑا پجبا تلاوت او پسترگو یہ دیدار کا, کڑا پجبا تلاوت او پسترگو یہ دیدار کا, دا پڑ باندھی اثر کی چدڑنو دا راحت تے, دا پڑ باندھی اثر کی چدڑنو دا راحت تے, دا قرآن کلام تا گورا سمندر دا دہرت تے. زبان کے ساتھ اس کی تلاوت کرو اور آنکھوں سے اس کا الفاظ کا دیدار کرو. اس وجہ سے علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جو حفاظ کرام ہے وہ بھی کبھی کبھی ناظر تلاوت کرے قرآن میں دیکھ کر, کیونکہ اس کے آنکھوں کے ذریعے سے جو دیکھنے کا جو بات ہے وہ اس کی ایک الگ بات ہے. تو دونوں چیزیں مطلب یعنی گویا کہ ہمارے دو حصے ہیں, ایک حص زبان کا بولنے کا اور ایک حص آنکھوں کا. یہ دونوں, اور اگر آپ ذرا آواز سے تلاوت کر لے تو پھر کان بھی, تینوں حصے اس میں استعمال ہو جائیں گے. تو تینوں طرف سے نور آپ کے دل کی طرف جائے گا. ہاں جی, تو ویسے اگر کوئی صرف زبان سے تلاوت کر لے تو ٹھیک ہے, اس کا تلاوت کا اجر ملے گا, لیکن اگر آنکھوں سے بھی دیکھے اور کان سے بھی سنے تو پھر ماشاءاللہ. پدے باندھے غور توکڑا تدبر پا کے پیدا کا, پدے باندھے غور توکڑا تدبر پا کے پیدا کا, اے شبیرا بیا محسوس کا چپدے کی کم حکمت تے, اے شبیرا بیا محسوس کا چپدے کی کم حکمت تے, دا قرآن کلام تا گورا سمندر دا دہرت تے. یعنی اس پر غور کریں اور اپنے اس میں تدبر پیدا کریں. تدبر فی القرآن یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے, یعنی اس پر غور کریں, اس میں تدبر پیدا کریں, پھر اے شبیر تو محسوس کر کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے. یعنی اگر آپ کو حکمت کا معلوم کرنا ہو تو اس کے اندر تدبر پیدا کرنا پڑے گا, تدبر ہو یعنی غور کرنا پڑے گا, پھر آپ کے اوپر اس کی حکمتیں کھلے گی. یعنی جو اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر رکھی ہیں وہ آپ کے اوپر کھلے گی. تو بہرحال یہ والی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ہمارے, کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ پاک کے ساتھ واصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت, حضرت جنید بو, حضرت احمد امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک کا دیدار ہوا تھا خواب میں. تو حضرت نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت. تو اس پر جو ہے نا اب کمال کی بات ہے, محمد بن عرب ہیں, ان کو اس سوال کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے اس کے اس سے سوال کروایا. ہاں جی, تو پوچھا کہ اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے, کیونکہ وہ تو سمجھ کر, وہ عالم بھی تھے, صرف عرب نہیں تھے, عالم عرب تھے, امام تھے, وہ تو تدبر والے حضرات میں سے تھے. تو پوچھا کہ حضرت سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ فرمایا چاہے سمجھ کر ہو چاہے بغیر سمجھے ہو. اس کا مطلب اس کی یہ خاصیت کہ اس کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے, یہ دونوں میں ہے. اگر کوئی عالم نہیں اور صرف تلاوت کر رہا ہے پھر بھی اس کو اللہ ملے گا اس محبت کی وجہ سے جو اس کو اس کلام کے ساتھ ہوگی, اس محبت کی وجہ سے. تو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے محبت کے ساتھ اس کو اللہ ملے گا, یعنی کلام والے ملے گا. کلام والے کیوں, وصول کا ذریعہ ہے نا, کلام والے ملے گا. اور جو اس کے معانی اور معارف جانتا ہے یقینا اس کا مقام اونچا ہوگا لیکن اس کو بھی اللہ ملے. تو یہ مطلب ظاہر ہے ہمارے لیے ہمارے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے وصول اللہ کا, وصول اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور رمضان شریف میں اللہ پاک نے یہ جو برکات رکھی ہیں ذلی برکات, رمضان شریف کے جو ذلی برکات ہیں وہ جو رکھی ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ رمضان شریف میں اللہ پاک کو پا سکتے ہیں. اور تراویح کے میں تراویح کے جو قرآن سنا جاتا ہے اس کو سننا, سبحان اللہ, یعنی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ بالکل حال تھا نا کہ حضرت تو رمضان شریف میں بس قرآن کے ہو جاتے تھے, قرآن ہی قرآن, قرآن ہی قرآن, قرآن کے ہو جاتے تھے, پوری رات قرآن کا ساتھ مطلب جانا مشغول ہوتا تھا. اس وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کے جو متعلقین ہیں ان پہ قرآن کا اثر ہے, الحمدللہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, تو یہ ہے کہ حضرت کے یہاں پانچ ختم قرآن ہوتے تھے اور تراویح میں ہوتے تھے. اب حضرت کی ذوق نظر کو دیکھیں کہ حضرت نوافل میں نہیں سنتے تھے کیونکہ اس میں بات اختلافی ہے, کچھ حضرات کے نزدیک مکروہ ہے جن میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قرآن نہیں, تراویح جو ہے تراویح میں قرآن کا سننا وہ تو مسنون ہے لیکن نوافل میں سننا بطریقی مطلب جس کو کہتے ہیں نا یعنی دعوت, وہ مکروہ ہے. ہاں اگر کوئی ایک دو آدمی سننا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے اور ساتھ درمیان میں پوری صف کھڑی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے, دعوت نہیں ہے, اس میں اپنی بات ہے. بس ایک دو آدمی کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ باقی لوگ بھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے تو وہ تو ان کی دعوت کی وجہ سے نہیں, وہ تو خود ہی کھڑے ہو گئے, لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں, تو وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ مطلب جو ہے نا وہ باقاعدہ دعوت دیتے ہیں جیسے صلاۃ تسبیح, یہ بعض لوگ شب برات کو کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ وہ بنا ہوئے پوسٹر بنے ہوتے ہیں اور یہ اور وہ پھر, اور اس میں اتنا زیادہ تکلف ہوتا ہے کہ باقاعدہ لوگ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں, یعنی فرائض کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اتنا نوافل کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہ مکروہ ہے. تو حضرت ہمارے جو تھے وہ الحمدللہ الحمدللہ یعنی تراویح میں سنتے تھے سارا قرآن, پانچ قرآن سنتے تھے الحمدللہ, لیکن سب تراویح میں سنتے تھے, نوافل کی بات نہیں ہوتی تھی. ہاں جی, یہ والی بات تھی. ہاں البتہ یہ والی بات ضرور تھی کہ ان میں جو ہے نا مطلب مجبوری کے طور پر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے لوگ جانے سفر پر وہ تکمیل کر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال ویسے تراویح میں سنتے. عارف شہرانی خود سرو نے فرمایا کہ دو قدم چل اور واصل ہو جا, دو قدم چل اور واصل ہو جا, وہی قدم. لیکن شیخ خود سرو نے صرف پہلے قدم کا ذکر کیا ہے اور سیر کو اسی کے ساتھ تمام کیا اور تلاوت کے فائدہ کو اسی کے ساتھ مقید کیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس کے بعد شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے آبائے کرام سے منقول ہے کہ آپ نماز میں تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب آپ سے اس کو متعلق فرمایا تو آپ نے فرمایا میں ایک آیت کی تکرار کرتا تھا حتیٰ کہ میں نے اس کے متکل میں نے اس کو اس کے متکلم سے سنا, یعنی اللہ تعالیٰ سے سنا. لہذا جب صوفی کی پیشانی میں توحید کا نور چمکتا ہے, یہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جب صوفی کے پیشانی پر توحید کا نور چمکتا ہے اور وعد وعید کے سننے کے وقت وہ اپنے کانوں کو اس طرف لگاتے ہیں غور سے سنتا ہے, اس کا دل حق تعالیٰ کے ماسوا سے آزاد ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے حاضر اور شہید ہو جاتا ہے. ان وہ اصل میں قرآن اس کی طرف اشارہ ہے کہ نفیات رزق لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. تو اس میں یہ ہے کہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس وقت تلاوت میں اپنی زبان کو اور دوسرے کی زبان کو شجر موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پاتا ہے، جہاں سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا انی ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. پھر جب اس کا سماع سننا بھی حق تعالیٰ کی طرف سے، اس کا سنانا بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے، تو اس کے کان آنکھیں ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں کان بن جاتی ہیں، اس کا علم سراسر عمل، اس کا عمل بالکل علم ہو جاتا ہے، اور اس کا آخر اول اور اول آخر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جب صوفی اس وصف سے متحقق ہو جاتا ہے تو اس وقت سرمدی اور اس کا شہود ابدی اور اس کا سما نیے سے نیا اور متواتر ہوتا ہے. اب اس پر ڈسکشن ہے، یہ حضرت شاہ ابو الحسن سروادی رحمۃ اللہ کا کلام ہے، اس پر پہلے حضرت نے اشکال پیش کیا ہے، پھر جواب بھی دیا اشکال کا، اس لیے اس میں بڑے معارف ہے، اس کو احتیاط سے سنیں. ہاں جی، شیخ کا ایک قول کہ جب صوفی کی پیشانی میں توحید کا نور چمکتا ہے، یہ جملہ حضرت امام جعفر صادق کے قول کا بیان ہے اور متکلم سے سننے کی تشریح ہے کہ جب صوفی پر توحید کا حال غالب ہو جاتا ہے اور غیر کا شہود اس کی نظر سے دور ہو جائے، غیر ختم ہو جاتا ہے، ایک آن میں مٹ جائیں گی کثرت نمایاں جب آئینے کے سامنے ہم آ کے ہو کریں. تو مطلب یہ کہ جب غیر غائب ہو جائے تو پھر ظاہر ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا. ہاں جی، کیونکہ غیر حجاب ہے نا اس کا، غیر اس کا حجاب ہے، تو جب غیر غائب ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اس میں ایک اس کے نظر تو حق تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر و موجود ہو جاتا ہے کہ جب اپنے آپ سے یا کسی غیر سے حق تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، اپنے آپ سے یا کسی غیر سے حق تعالیٰ کا کلام سنتا ہے تو اس کو ایسا سمجھ کے گویا ہے کہ وہ اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے سن رہا ہے، کیونکہ باقی تو غائب ہو گئے نا، تو اب وہ کیا سنے، کیا سمجھے گا؟ کلام تو سن رہا ہے لیکن وہ غیر غائب ہو گیا، تو چاہے وہ خود بھی غیر ہے اور کسی اور سے سن رہے تو وہ بھی غیر ہے، تو جب وہ غائب ہو گیا تو پھر کس سے سن رہے ہیں؟ اپنی اور غیر کی زبان کو شجر موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیکھتا ہے، پس جو جو امام صاحب آیت کی تکرار کرتے رہے تو وہ اپنے نفس اور زبان سے سنتے رہے، جب تکرار کی اسلام میں توحید کی حالت کا غلبہ ہوا تو اس کے ایسے محسوس کہ وہ اس کو متکلم یعنی حق تعالیٰ سے سن رہے ہیں، اگرچہ اس کا صدور ان کی اپنی طرف سے ان کی اپنی زبان سے ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت اپنی زبان کو شجر موسیٰ کی طرح محسوس کیا، اس وقت زبان سے ادا ہونے والا کلام اس کلام کی طرح جو اس درخت سے ظاہر ہوا تھا کہ حق تعالیٰ کا کلام ہے. اب ذرا تھوڑا سا حضرت اس پہ اشکال فرمائیں. حق تعالیٰ کی عصمت و توفیق سے میں کہتا ہوں کہ شجر موسیٰ سنا جانے والا کلام یقین اللہ تعالیٰ ہی کا کلام تھا، کیونکہ اس کی طرف اشارہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے انی ان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن نص ہے، لہذا یہ تو متحقق والی بات ہوگی، لہذا اس میں تو کوئی بات دوسری نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا انکار کرے گا. اور یہ کلام جو دوسروں کی زبان سے سنا جاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، حقیقت میں محسوسن والی بات الگ ہے، محسوس اس وجہ سے بہت زبردست بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ توحید جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں یہ اصل میں ایک حال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حال ہے. حال کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان اپنے حال کی وجہ سے ایک وقت میں کچھ سمجھ سکتا ہے، دوسرے وقت میں کچھ سمجھ سکتا ہے حال کے درجے میں. ہاں البتہ حقیقت کے درجے میں وہ ایسا نہیں ہوتا. تو حال کے درجے میں اللہ پاک ہی نظر آنا اور باقی کچھ نظر نہ آنا، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں حال کے درجے میں. لیکن اگر کوئی اس کو حقیقت سمجھے کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ، تو ظاہر ہے پھر وہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ما خلق تھا باطل، قرآن کا انکار ہو جائے گا. ہاں جی، وما خلقت هذا باطلا. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تو نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا. ہاں جی, تو اس کا انکار ہو جائے گا, تو زندگی ہو جائے گی. تو حال کے درجے میں تو محمود ہے, لیکن فلسفے کے طور پر مضموم ہے. فلسفہ اس کو نہیں بنانا چاہیے, اس کو انالیٹیکل انالیسس نہیں کرنا چاہیے اس کی. یہ کوئی انالیسس کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک حال کے درجے میں آپ کو اگر آپ نے اگر اس حال کو پا لیا ہے تو آپ معذور ہیں. لیکن اگر کوئی کسی اس کا نقل کرے گا اور اس حال پہ نہیں ہے تو زندگی ہو جائے گا, یعنی اس کو حال کا درجہ حاصل نہیں ہے. اس وجہ سے کہتے صوفیوں کی باتیں وقت احتیاط سے سنو, صوفیوں کی کتابیں بھی احتیاط سے پڑھو. یہ دوداری تلوار ہے, اس طرف بھی کاٹ کرتے, اس طرف بھی کاٹ کرتے. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حال نہیں حاصل, جو تو حال کا کلام اس کو آپ اس کا نقل کریں گے. اور آج کل یہ بہت مسئلہ ہے, کیونکہ پریس, پہلے پریس والی بات ہوتی تب تو پریس سے بھی آگے بات چلی گئی, اب تو انٹرنیٹ پر لوگ ڈال لیتے ہیں. اس کے لیے نہ پیسہ خرچ کرنا ہے نہ کوئی اور چیز, اور بس درز آگے پیچھے چلا گیا, اور کتنے لوگوں تک چلا گیا. تو اب ہر ایک تو محتاط نہیں ہوتا, تو لہٰذا نقل کرنے لگتے ہیں کہ میں ہم بھی ایسے ہیں, حالانکہ ان کو حال حاصل نہیں ہوتا, تو اپنے آپ کو خراب کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے. تو حضرت نے جو فرمایا کہ دیکھو شجر موسوی, وہ والی بات تو حقیقت تھی, وہ والی بات تو حقیقت تھی, لیکن یہ تو حقیقت نہیں ہے جو تم کہتے ہو, یہ تو تمہارا خیال ہے. مطلب اس وقت تمہارے خیال سے تمام چیزیں غائب ہو گئیں اور صرف اللہ رہ گیا. تو لہذا اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور نہیں ہے تو اس میں تم معذور ہو. اچھا, اور جو کلام جو دوسروں کے زبان سے سنا جاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اگر صوفی قلب توحید میں اس کو حق تعالیٰ کا کلام خیال کرے, اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو صداقت پر ہوگا, کیونکہ یہ کلام زبان کی حرکت اور مخارج کے اعتماد سے حاصل ہوا ہے. اور شجرہ کے کلام کا حال ایسا نہیں تھا, لہذا ان دونوں کلام میں بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ پہلے کلام تحقیقی ہے اور دوسرا تخیلی ہے, خیال سے تعلق رکھتا. تعجب ہے کہ شیخ اجل قدس سرود نے توحید کے بارے میں بہت مبالغہ کیا ہے, یہاں تک کہ ان نے تخیلی کو تحقیقی بنا دیا اور بندہ سے صادر ہونے والے کلام کو غلبہ حال میں حق تعالیٰ سے صادر ہونے والے کلام کو ست کی طرح سمجھ لیا, حالانکہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں دوسرے مقامات پر اقوال سے جو غلبہ حال کے وقت توحید والوں سے توحید کے بارے میں صادر ہوتے ہیں انکار کیا ہے, اور حلول اتحاد سے ڈر کر ان اقوال کو حق تعالیٰ کی طرف سے عقائد کرنے پر معمول کیا, لیکن اس مقام پر انہیں حلول کیا مزج سے گریز نہیں کیا بلکہ اتحاد و عینیت کا حکم لگا ہے. اس مقام پر حق بات یہ ہے کہ غلبہ حال میں اتحاد و عینیت کا حکم کرنا تخیلی ہوتا ہے, تحقیقی نہیں ہوتا. خواہ اتحاد ذات میں ہو یا صفات میں ہو, یہ اتحاد ذات میں ہو یا صفات میں ہو یا افعال میں ہو, بس یہ پاک و مقدس ہے وہ ذات جو حدوث و اقوان کی وجہ سے اپنے اصفاء و صفات اور افعال سے میں متغیر نہیں ہوتی, وہ نہیں اس کے ذات و صفات اور افعال کے ساتھ کسی کے ذات و صفات اور افعال متحد ہو سکتے ہیں. بس پاک و منزہ وہ سبحان تعالیٰ, اور وہی ہے جیسا کہ ہے, اور ممکن تو ممکن ہے جو اپنے ذات و صفات اور حال میں حادث ہے, اور قدیم اور حادث کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا عشق کی نرنگینیاں اور محبت و شکر کے قلبات سے ہوتا ہے, اور حلول کی امید و شدات کے گمان کی وجہ سے جو کہ کفر و دلحاد کو مستلزم ہے, لیکن پر کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ یہ ان کی مراد نہیں ہے, اور جو امر حق تعالیٰ کے مقدس بارگاہ کے لائق نہ ہو وہ ہرگز ان کی مراد نہیں ہو سکتا, کیونکہ حق تعالیٰ کے دوست اور محب ہوتے ہیں وہ ایسی نامناسب باتوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو جائز رکھیں جس کو حق تعالیٰ نے جائز نہ کہا ہو نہ کیا ہو. یا حضرت نے اس پر علمی وہ جرح کیا ہوا کہ اس کو مطلب انالیسس کا رنگ نہیں دینا چاہیے, انالیسس کا رنگ, اس کو تخیلی بات ہے, حال کے درجے میں بات ہے, تو جس کا جو حال ہے وہ ٹھیک ہے, یہ تو تھا اشکال, اور اس پر حضرت نے گرفت فرمائی, لیکن آگے جا کر پھر اس کی کریکشن بھی فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. اور جن لوگوں نے بغیر حال کے ان سے مشابہت کی اور بغیر صدق کے ان کے کلام کی طرح کلام کیا اور ان سے ان کی مراد کے علاوہ کوئی اور مفہوم سمجھا, وہ الحاد و زندقہ میں پڑ گئے. حتیٰ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ حلول اتحاد کے قائل ہو گئے اور ممکن کے واجب ہونے کا حکم لگایا. بس یہی لوگ زندیق ہیں, اس بار سے خارج ہیں. قاتلهم الله ان يفكون, پوشیدہ نہ رہے. اب اس کی تشریح کر رہے ہیں, پوشیدہ نہ رہے کہ شیخ قدسرو نے جو کچھ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے متعلق بیان کیا, اگرچہ وہ اہل تلوین میں سے ان لوگوں کے حق میں صادق آتے ہیں جن پر شکر کا غلب و توحید کا غالب آ چکا ہو, لیکن چونکہ میں امام کی شان میں حسن ظن رکھتا ہوں, امام جعفر صادق کا مطلب, اس لیے میں ان کے حق میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا, کیونکہ میرے نزدیک اکابر ارباب تمکین و سہم میں سے ہیں. ان پر خیالی کیفیت مضحک اور غالب غلبہ نہیں کر سکتی, اور نہ وہ غیر سے سنے ہوئے کلام کو حق تعالیٰ سے سنے ہوئے کلام سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا ان کے کلام کے لیے اس توجیہ کے علاوہ کوئی اور عمدہ توجیہ تلاش کرنی چاہیے جو اس کے حال کے مناسب ہو, اور وہ یہ ہے سبحان اللہ کہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا کیف سنے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر سنا, یعنی وہ زبان سے نہ سنے, بلے وہ جس کو کہتا وہ یعنی اپنے کان سے نہ سنے, بلا کیف سنے, بلا کیف. آگے اس کی طرف وہ کر رہے ہیں سوال, اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی کیا معنی, کیونکہ جو کچھ سنا جائے وہ تو حروف آواز میں سنا جاتا ہے. جواب, میں کہتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے. کیا تم نہیں دیکھتے حق تعالیٰ اپنے کلام کو حروف آواز کے بغیر سنتا ہے, اپنے کلام کو حروف آواز کے بغیر سنتا ہے, اور بندہ بھی جب حق تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق, تخلق بھی اخلاق اللہ یہ تو اس میں ہے نا, تو وہ بھی حرف آواز کے بغیر کلام کو سن لیتا ہے, اور ناممکن بظاہر فرق ہونے کی باوجود وہم میں غائب کو شاید پر قیاس کرتا ہے. ہاں, بلا حاضر پر غائب کا قیاس کس طرح کیا, جبکہ حاضر زمانے کی تنگی ہے جو کہ ترتب میں تقدم و تاخر کو جاتا ہے, زمانہ میں ٹائم میں ٹائم کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, جبکہ وہ اللہ کے صفات میں زمانہ نہیں داخل ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور غائب پر نہ زمانے کے احکام جاری ہوتے ہیں نہ ترتب تقدم و تاخر کے, لہٰذا جائز ہے کہ غائب میں ایسی چیز ثابت ہو جن کا ثبوت شاید میں نہ ہو. بس خوب سمجھ لو, واللہ سبحانہ عالم بالصواب. وہ تحقیق یہ کلام کا سننا اگر کان کے حصے کے ساتھ ہو تو ضروری ہے کہ سنا ہوا کلام حروف آواز کی صورت میں ہو, لیکن اگر سما سننے والے کے اجزاء میں سے ہر جز کے ساتھ ہو, سننے والے یعنی ہم لوگ جو سننے ہو سن رہا ہے, اور کان کے حصے نہ ہو تو جائز ہے کہ سننا حرف آواز کے بغیر ہو, یعنی اس کو کہتے ہیں وہ ہمتن کان بن گیا, جیسے ہوتا ہے نا ہمتن کان بن گیا, تو وہ پورا تن اس کا کان یعنی گویا بن گیا, تو اس میں یہ ہے. اب ذرا آگے بہت زبردست بات آ رہی ہے. اچھا, لیکن ہم جائے اگرچہ وہ اور کان کے حصے تو جائز ہے کہ سننا حروف آواز کے بغیر ہو, کیونکہ ہم نے اپنے تمام جسم سے اور اپنے اجزاء کے ہر جز سے ایسے کلام کو سنتے جو حرف آواز کے قسم سے نہیں ہوتا, اگرچہ وہ خیال میں حرف آواز کے ساتھ متخیل ہوتا ہے, یعنی خیال میں حرف آواز, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کلام جو ہمارے پورے جسم سے سنا گیا ہے وہ شروع میں حروف آواز سے خالی تھا, پھر دوسری مرتبہ خیال میں اس نے حروف آواز کا لباس پہنا تاکہ فہم افہام سمجھنے سمجھ نزدیک ہو جائے. اس کے علاوہ ہم ایک اور بات کہتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے, کہ حق تعالیٰ ہمارا کلام کو سنتا ہے جو حروف و کلمات سے مرکب ہے, یعنی زبان سے جمارے نکلا ہے, لیکن اس کو اللہ وقت سنتا ہے نا, لیکن کیا نعوذ باللہ مزاح اللہ کے لیے کان ثابت کرو گے؟ ہاں جی, اور اس میں تقدم و تاخیر کی بھی ترتیب ہوتی ہے, لیکن حق تعالیٰ کا سننا بغیر حروف کلمات کے اور ترتب و تقدم کے وسیلے سے ہوتا ہے, اور اس میں ترتیب و تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کلام جو مقدم مؤخر و ترتب سے مرکب ہوتا ہے وہ زمانہ اور وقت چاہتا ہے, لیکن حق تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہوتا, کیونکہ حق تعالیٰ ہی زمانے کا خالق و مالک ہے. لہٰذا حق تعالیٰ کے لیے اسے کلام کا سننا جو کہ حروف آواز و کلمات سے مرکب ہو بغیر کسی حروف کے توسط سے جائز ہے, تو پھر ایسے کلام کا سننا جو حروف اسواد کے قسم سے نہیں بطریق اولا جائز ہوگا. ہاں, بس اس کو سمجھو اور کمک الغافل لوگوں میں سنو جو حقیقت میں جائل ہے. ول سبحان الملہم والثواب. اور ان سطور کے لکھنے کے بعد اس مقام کی تحقیق میں جو کہ مجھے الہام ہوئے وہ یہ ہے کہ اس بندے کا فہم جو خطاب کے لیے مستعد اور حق تعالیٰ کا کلام سننے کی اہلیت رکھتا ہو, حق تعالیٰ سے اس کا آغاز کرنا پہلے حرف و کلمہ کے توسط اور صوت آواز کے بغیر لقائے روحانی سے ہوتا ہے, پھر یہ معنی جس پر لقاء ہوئے خیال تو پر جہاں تمام اشیاء کی صورت منقوش ہے وہاں حروف آواز کی شکل اختیار کرتا ہے, کیونکہ عالم شہادت میں افادہ و استفادہ الفاظ حروفی کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور سلقا پر سما بے کیف کا اطلاق کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ کلام بلا کیف ہے اور ضروری کہ اس قسم کا سما بلا کیف ہو، کیونکہ کیف کو بلا کیف کی طرف رجوع کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ پس جائز ہوا کہ ایک طرح کا کلام جو کہ حروف اصوات سے مجرد ہے اس کا بلا کیف سننا جائز ہے، پھر اس کے بعد یہ کلام خیال میں حرف اور کلمہ کی صورت اختیار کرے تاکہ عالم اجسام میں فائدہ و استفادہ حاصل ہو۔ جو لوگ اس دقیق نقطہ سے آگاہ نہیں ہوئے ان میں سے بعض تو اچھے حال والے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وقت طرح کا کلام حروف کلمات کے ذریعے سنتے ہیں جو کہ حادث ہیں اور کلام پر دلالت کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وقت طرح کے کلام کو سنتے اور اس میں کچھ فرق نہیں کرتے کہ کیا بات وقت طرح کی شان کے لائق اور کیا لائق نہیں ہے، یعنی وہ اسی قسم کے کلام جو زبان سے نکلتا ہے حادث، اس کو بھی اگر اللہ کا کلام سمجھے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، ظاہر مطلب وہ والے بادل ہے وہ چونکہ۔ لیکن جو لوگ اس مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمانہ کا وہ نہیں ہے، اجرا نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو کلام ہوتا ہے وہ بلا کیف ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے جس وقت آتا ہے تو ہمارے لیے وہ اتنے الفاظ میں ڈل جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر جو گنجائش نکل آتی ہے۔ یہ لوگ جاہل و باطل پرست، ان کو اتنا بھی معلوم کہ حق تعالیٰ کے لیے کن چیزوں کا اطلاق ہو سکتا ہے اور کن کا نہیں، اور حق بات وہی ہے جن کو حق تعالیٰ سبحان و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ادا کی۔ اور شیخ کا ایک قول، اب دیکھیں اب اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور شیخ کا ایک قول کہ اس کے کان اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کی آنکھیں اس کے کان بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول آخر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کان اس کے آنکھوں کا حکم اور اس کی آنکھیں اس کے کانوں کا حکم حاصل، یعنی وہ اپنی پوری کلیت سے سنتا ہے اور پورے جسم سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنے بعض حصے سے سنتا ہے اور بعد دوسرے حصے سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کے کان بالکل ہی آنکھ نہیں بن جائے گا۔ اور پھر اپنے اسکول کی مزید وضاحت کی کہ اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے اور اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے، یعنی زمانے کا تاخیر بھی نہیں، تاخیر تقدیم بھی نہیں ہوتا، چونکہ اصل میں بات یہ کہ ایک ایسی چیز جو بلا کیف ہے اس کو سمجھائے کیسے جائے، تو یہ سمجھانے کی تنگی ہے جو الفاظ کی بیان کیے ہوئے ہیں۔ آنکھ کان بن جائے، کان آنکھ بن جائے، اول آخر ہو جائے، آخر اول ہو جائے، یہ صرف الفاظ میں گوئے ایسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو الفاظ میں ظاہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہی وہ چیز ہے جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میرے خیال میں ملاقات میں بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ اس میں جو فل اپ دا بلینکس ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، اور فل اپ دا بلینکس پھر وہی ہمارا قوت واہمہ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے ہم سمجھ لیتے ہیں، یعنی ہم اس کا ادراک نہیں کر لیتے لیکن سمجھ لیتے ہیں، کیوں؟ اس میں بعض چیزیں ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو، اگر ایسا ہو تو ایسا ہو، تو اب یہ کہ ہم نے کوئی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا قریب لا سکتے قریب لائے، اور پھر بعد میں فل اپ دی بلینکس اس کی ہو گئی، تو یہ مطلب اس قسم کی چیز ہے۔ اچھا، لہٰذا اس کی وضاحت حاصل ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم الاعلیٰ، تو انہوں نے اس آواز کو بالکل صاف صاف بغیر کسی واسطے کے سنا، پھر وہ ارواح مختلف اسلاب میں منتقل ہوتی رہی، بعد ازاں وہ رحموں میں منتقل ہوئی حتیٰ کہ وہ اپنے جسموں میں ظاہر ہو گئی۔ لہٰذا وقت تعالیٰ کی قدرت سے حکمت کے ساتھ پوشیدہ ہو گئی، مختلف اطوار و حالات میں انقلابات کی وجہ سے ان پر بہت سی ظلمتیں چھا گئیں، پھر جب وقت تعالیٰ کسی بندے سے متعلق کے متعلق حسن استماع کا ارادہ کرتا ہے تاکہ اس کو صوفی صافی بنائے، تو اس کو تزکیہ و تجلی کے مختلف مراتب میں ترقی دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قدرتی فضا میں آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی بصیرت سے حکمت کے عجاب دور کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو الست بربک کا سما کشفن و عیانن حاصل ہو جاتا ہے، اس کی توحید و عرفان سراسر تبیان و برہان یعنی بیان و دلیل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی زبان و غیر کی زبان بھی اس کے حق میں شرعی موسوی کا حکم حاصل کر لیتی۔ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑی تھوڑی چیزیں فل اپ دی بلینکس کے لحاظ سے میں اگر عرض کروں، یہاں پر حضرت نے جو فرمایا دیکھو نا، توحید و عرفان، عرفان سمجھ کے لیے نا، عرفان وہ کیا ہے؟ تبیان اور برہان، دلیل اور بیان، مطلب اس کے یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ جو بیان سے جو چیز حاصل ہوتا ہے اس نے عرفان سے حاصل کیا ہے، جو دلائل سے چیز حاصل ہوتی ہے اس کو عرفان سے حاصل کیا ہے۔ عرفان کوئی ایسی چیزوں سے جو ایک دم انسان کیچ کرتا ہے، اس میں پروسیس نہیں ہوتا، اس میں پروسیس نہیں ہوتا، اور برہان و دلیل میں پروسیس ہے، ایک کے بعد یہ اور ایک کے بعد یہ، پھر जिसको मतलब के जिसको कहते हैं ना ऑल ऑफ द सडन कोई चीज मुझे समझ में आ जाए, मुशायदा जिसको होता है। अब देखो ना मैं कुछ भी नहीं मुझे नजर आया, दरवाजा खुल गया वो सारी चीजें नजर आ गई। क्या उसमें प्रोसेस है? उसमें प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक ही चीज मुझे दिखाई जा रही, पहले ये लाएंगे फिर ये लाएंगे, इसमें प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये मतलब यहां पर ये फरमाया तिब्यान और जो है ना मतलब बुरहान, बयान के जरिए से मुझे पता चल जाए या दलील के जरिए से पता चल जाए, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, जमाना इन्वॉल्व है। लेकिन इरफान वो तो एकदम एक चीज मतलब आपके इस पे आ गई और आपने उसको कैच कर लिया। हाँ जी, एज अ होल। अच्छा, तो जैसे मुझे बस सही हुआ इसका आखिर, उसका आखिर, क्योंकि उसने तरह कलाम आखिर में भी इस तरह सुना जिस तरह अव्वल में सुना था, और शेख ने इसी पर बाज़ अकवाल को मामूल किया जिसने कहा है कि मुझे वो खिताब याद है जो हक तआला ने अलस्तु बिरब्बिकुम उसे अल्फाज के ऐसे किया था, यानी वो खिताब अव्वल भी खिताब की तरह था जिसमें अब हक तआला का कलाम मुख्तलिफ ज़बान से सुनता हूँ। पोशीदा ने हक तआला का पहला खिताब तहकीकी था और वाह का हक तआला से सुनना हकीकी तौर पर था, लेकिन ये खिताब जो कि ज़ुबान से जाता है और ज़ुबान से सादर होता है जब उसकी नस्बत हक तआला की तरफ की जाएगी तो तखील और तोहम के तौर पर होगा, जैसा कि पहले गुजर चुका। फिर किस तरह एक दूसरे का ऐन हो सकता है, और बड़े ताजुब की बात है कि शेख कुद्दुसूरी ने अपने जलालत शान के बावजूद एक को दूसरे का ऐन कहा और तहकीक तहय्युल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया, हालांकि उन शुक्र के खालिस तौहीद है, उसकी मिसाल बेहनी अनिल हक सुबहानी और ले सफ़ी हो जुब्बती सिवल्ला वगैरह की तरह है। उससे भी ज़्यादा ताजुब इस बात पर कि शेख ने उसके बाद कहा कि जब सूफी इस वसफ़ से मुतहक्किक़ हो जाता है तो उसका वक़्त सरमदी और उसका शहूद अबदी, उसका सुनना मुतवातिर और मुतजद्दिद हो जाता है, हालांकि साफ जाहिर है कि वो सूफी उस मुकाम में सिर्फ तजल्ली मानवी सिफाती से मुतसिफ होता है जैसे कि पहले गुजर चुका, और ये मुकाम तलवीन का मुकाम होता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। फिर किस तरह उसका वक्त सरमदी उसका शहूद अबदी होगा, क्योंकि सरमदी दायमी वक्त तो उस वक्त होता है जब हक तआला की ज़ात तक वसूल हो जाए, वो तजलीजात मैसर आ जाए। उस तरह शहूद मुशाहिदा भी उस शख्स को आता है जब जो कि वसल वासिल अल्लाह ज़ात ही तआला है, जैसे कि कहा कि वो जो कुछ मरतबा सिफात में हासिल हो उसे मुकाशिफा कहते हैं। बस शहूद और दवाम तो अरबाब तमकीन का ऐसा है जो ज़ात तक वासिल हैं, न कि आले तरवीन का ऐसा है जो कि सिफात में कह दें, क्योंकि अरबाब कुलूब और असबाब तकल्लुब हैं। सुभानक ला इल्म इल्ला मा अलमतनक। अब इसमें ज़रा थोड़े सा अर्ज मुझे करनी है कुछ मजबूरन, क्योंकि ज़ाहिर है हजरत का एक पूरा बड़ा मैंडेट था मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, उसकी वजह ये थी कि तौहीद यानी यूं समझ लीजिए कि ऐनियत और तौहीद वाली जो पहली वाली बात थी वो मोहब्बत की वजह से थी। मोहब्बत की वजह से चीज़ें करीब होती हैं, महबूब बड़े करीब होते हैं ना। हाँ जी, जैसे किसी अरब शायर ने नज़े दिए लेकिन उसने बड़ा शेर कहा। हाँ जी, कि मतलब यह है कि वज़िक्र कफी फमी, आप कहते हैं मेरे दिल में वज़िक्र कफी फमी फ़के फ़तगीबू, फिर कैसे गायब होंगे आप। हाँ जी, तो मोहब्बत की वजह से इंसान बहुत करीब होता है, तो वो पहले वक़्त में इन चीज़ों को मोहब्बत के ज़रिए से समोया गया था, समेटा गया था, उस वक़्त उसके साथ ये हाल आ जाता था, तो वो इत्तेहाद और ऐनियत के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे वो उसके साथ शामिल हो जाते थे। उस वक़्त उसका एक मकसद था, बुज़ुर्गों का शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह का, जो हमारे पहले गुज़श्ता ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, इन सब का यही तरीका था। बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, और वो साइड इफ़ेक्ट्स ये आ गए कि लोगों ने कसरत को वहादत और वहादत को कसरत कहना शुरू कर लिया, जिससे इल्हाद वगैरह शुरू हो गया। उसको ख़त्म करने के लिए मुजद्दद साहब रहमत गैरियत वाला नज़रिया पेश किया कि कभी भी अल्लाह के साथ कोई इस तरह वासिल नहीं हो सकता जिस तरह के एक दूसरे के साथ हम होते हैं, और उस चीज़ को बहुत वजाहत के साथ बयान किया कि मतलब यह कि जितनी जितनी मारिफत हासिल होगी उतने इतने दूरी का पता चलेगा। ये बात मतलब जनाज रखते हैं उस पर कोई, तो उस वजह से उसका गोया कि उसका मुसाद मुकाबला हो गया, हालांकि वो एक हाल के दर्जे में था। इस वजह शाहुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया कि काश हजरत गैरियत के ऊपर इतना ज़्यादा जोर न देते क्योंकि दूसरी चीज़ मुतासर हो रही है, वो मोहब्बत वाला मामला। हाँ जी, तो उन्होंने फिर दोनों को यकजा करने की कोशिश की है, दोनों को यकजा करने की, शाहुल्ला रहमतुल्लाह, हालांकि शाहुल्ला बीच नक्शबंदी थे और मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह के तरीके पे थे, लेकिन उन्होंने मतलब उसको किया है। तो ये असल में तगायर और तौहीद, ये दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब यानी वो है कि ज़रूरत के दर्जे में थी। तो बस हमारे हजरत शेख शाहबुद्दीन सुरवर्दी रहमत साहब ने जो कहा है, सिर्फ उसने नहीं कहा बल्कि ख्वाजा मोहिद्दीन शजमीर रहमतुल्लाह अलैह भी, हजरत और हजरात भी, यही मतलब उनका था उस वक्त, यही इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो लिहाजा उन्होंने इस तरह कहा। हाँ, बाद में चूंकि उसके साइड इफेक्ट्स आ गए और लोगों ने उसको गलत माने पहना दिए, गलत रंग उससे उसके ले लिया और लोग के अकीदे में फसाद आना शुरू हो गया, लिहाजा हजरत ने उसकी पूरी तरह सफाई कर ली। तो हजरत का काम बहुत ऊंचा है, लेकिन उस ऊंचे काम की वजह से हम दूसरे बुजुर्गों को मतलब ज़्यादा कम नहीं समझेंगे, वो अपने वक्त के बड़े थे। हाँ जी, ये जो लोग ज़रा थोड़ा सा हो जाते हैं ना, मतलब एक तरफ हो जाते हैं, तो उससे फिर मसाइल पैदा होते हैं, उससे फिर मसाइल पैदा होते हैं। हमारे लिए सारे बड़े और हर एक, जिसी वजह से हजरत बाकायदा इसका ऐलान भी किया है, मुझे सब फरमाया कि बावजूद इन तमाम के मैं तो हजरत शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत के आला दर्जों में पाता हूँ, जन्नत के आला दर्जों में पाता हूँ। यानी गोया कि हजरत ने इकरार कर लिया कि हाँ, उनका मुकाम जो है वो ऊंचा है। तो उस वक्त उसकी ज़रूरत थी, तो हजरत ने मतलब वो काम कर लिया जो कि जिसकी जिसकी ज़रूरत थी। तो असल बात यही है कि ये जो आरिफाना बातें होती हैं, इसमें इज्तिहाद का रंग होता है, जैसे फ़िक्र में इज्तिहाद है। तो जैसे इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं, और एक कहे फ़र्ज़ है, दूसरे कहता है कि हराम है, इसके बावजूद दोनों बड़े मुकाम, दोनों का ऊँचा मुकाम है। हाँ जी, हम इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को भी ऊंचे बुजुर्ग समझते हैं, वलीउल्लाह समझते हैं, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह को भी समझते हैं। और ख़ुद हज़रत मुजद्दद साहब का यह हाल था कि हज़रत इसलिए नमाज पढ़ाया करते थे कि फरमाया कि सूरह फातिहा खल्फुल इमाम में इसके दलाइल भी बड़े मजबूत हैं, तो कहीं उसकी मुखालफत ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं मुक्तदी हूँगा तो फिर नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब के तो उनके साथ इख्तिलाफ हो जाएगा। तो हजर अक्सर जमा किया करते थे चीज़ों को, तो ज़ाहिर मतलब है कि इसमें भी इतना एहतियात करते थे। तो जब उसमें जमा करते थे तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तरीका उनके नज़दीक भी महबूब था, यानी जमा करने वाला। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम भी जमा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने काबिर। और एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र है, अदर जुनैद मोहतादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक बशारत आई कि खैर वल्लाह अलम, अल्फाज का तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा सा अंदाज़ा ही है कि इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, या पता नहीं कुछ इस किस्म की, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है, कि आप तमाम औलिया का दिफा करते, तमाम औलिया का दिफा करते, मतलब यानी हर एक के लिए आपको मतलब दिफा का ख्याल रखते, ये कुछ इस किस्म के अल्फाज थे, ज़्यादा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इस किस्म के थे कि मैं आपके साथ इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि आप सारे औलिया का दिफा करते हैं। और ये बात तो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा ज़ौक यही है, हम सब का दिफा करते हैं, जैसे हम सारे इमामों का दिफा करते हैं, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह। बल्कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक दफ़ा जर्मनी में इस पर बयान किया था, तकलीद पर 20 मिनट का बयान था, अपनी टूटी फूटी अरबी में, जो हमारे अरबी कितनी अच्छी हुई, तो टूटी फूटी अरबी में मैंने बयान किया अरबों के सामने 20 मिनट तकलीद पर। अल्लाह का शुक्र है, असर तो दिल डालने वाला अल्लाह ताला ही है, या तो मैं घंटों बातें करता हूँ असर नहीं होता, वहाँ 20 मिनट के बयान पर असर हो गया। अब इसमें क्या आदमी कह सकता है। तो असर भी किस पर हुआ, صدر جلسہ پہ. تو وہ کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آیا صبح فجر کے وقت اور بل دے دیا. تو میں نے کہا اس وقت کون آ سکتا ہے؟ تو میں نے انٹرکام پہ پوچھا کون؟ کہتے ہیں سمیر عمودی, میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. 72 سیڑھیاں تھیں ہمارے گھر, 72 سیڑھیاں کراس کر کے وہ آیا. تو نماز ہم نے پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مجھے کہتے ہیں اصل میں میں آپ کے بیان سے بڑا متاثر ہوا تھا, تو میں بھی اب ایک امام متعین کا تقلید کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن میں حنفی نہیں بن سکتا کیوں, ہمارے پاس حناف کے علماء بھی نہیں, کتابیں بھی نہیں حناف کی. میں نے کہا میں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ساری حنفی بن جاؤ. کہتے نہیں. میں نے کہا پھر اب بھی نہیں کہتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اختیار کر لیں, کیونکہ فلسطین میں شوافی امام علماء بھی ہیں اور شوافی کی کتابیں بھی ہیں, لہٰذا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو آپ تو پھر وہ شافی بن گئے. تو اب دیکھیے یعنی میں حنفی تھا لیکن کس کو؟ اس کو شافی بنا دیا. کیونکہ امام میرے بلکہ ان کو کہا بھی, میں نے کہا کہ امام شافی رحمۃ اللہ کو بھی ایسا ہی میں بڑا ولی اللہ سمجھتا ہوں جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو سمجھتا ہوں. اس میں ہم فرق نہیں کرتے. ہاں تقلید ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کرتے ہیں کیونکہ کسی ایک کی ہو سکتی ہے. جب ایک کی ہو سکتی ہے تو میں ان میں سے ایک ہی کرتا ہوں کیونکہ میں اسی پہ چلا آ رہا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں, بلا وجہ میں کیوں چھوڑوں؟ تو یہ بات ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس مسئلے میں گڑبڑ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں سارے الحمدللہ. آج اذان شاید لیٹ دے رہے ہیں, پونے 8 نماز ہو گئی. اچھا اچھا. مولانا شیخ مودود محمد کی طرف صادر فرمائے, شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عارف معارف کے 90 باب میں ان اشخاص کے تذکرے میں جو کہ صوفیہ کی طرف منسوب ہے مکتوب نمبر 119 سے بیان کیا کہ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو حلول کے قائل ہیں, خذلہم اللہ سبحانہ, اللہ پاک ان کو ذلیل رسوا کرے. وہ بظاہم خود کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان میں حلول کیے ہوئے ہیں. اس کہتے ہیں ان اجسام میں بھی وہ حلول, ان اجسام میں بھی وہ حلول کرتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے, اور نصارہ کی قوت کو لاہوت اور ناسوت کی طرف اس کے ذہن سبقت کر دے. ان میں سے بعض وہ ہے جو اس وہم کے بنا پر حسین عورتوں کی طرف دیکھنا جائز سمجھتے ہیں, اور خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے غلبہ حال میں کچھ کلمات کہے تو ان میں بھی وہی امر مزمر و پوشیدہ ہے جو ان نے گمان کیا, جیسے کہ حلاج کا ان الحق میں خدا ہوں کہنا, بایزید بستامی کا سبحانی معظم شانی کہنا, حاشوک اللہ غمبا عزیز کے متعلق برا اعتقاد رکھے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پہ کہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت اللہ نے کہا اس کی زبان پہ جاری ہو گیا. اس کا حضرت تانوی حسین نے بہت بہترین انداز میں بیان کیا, مطلب حضرت کا ماشاء اللہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں بیان کیا, اور فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے جن کے پاس کوئی عورت آئی تھی, کیا آپ جو ہے نا مطلب میرے بیٹے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے تو کہاں کے ٹھیک ہو جائیں, تو اس نے کہا میں کوئی منہ سے ہوں کوئی عیسا ہوں کہ میں اس طرح کہوں گا. تو عورت روتی ہوئی چلی گئی کہ اس کا کام نہیں ہوا. اتنے میں حضرت کو الہام ہوا, اور الہام یہ تھا موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں. الہام کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. موسا کون عیسا, تو اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا, موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں. تو حضرت کے اوپر الہام کا اتنا جلال طاری ہو گیا کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو مسلسل کہے جا رہا تھا موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں, اس عورت کے پیچھے بھاگا. ہاں جی, اور اس کے بچے کے آنکھوں پہ ہاتھ پیرا, وہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس وقت حالت عروج میں تھا, حالت عروج میں کرامات ظاہر ہوتے ہیں. ہاں جی, تو وہ ٹھیک ہو گیا. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو مریدوں نے جب سنا کہ حضرت نے یہ بات کی ہے, یہ کون سی بات ہے, موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں دعویٰ ہے, تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے ایسی بات کی؟ کہا اچھا میں نے ایسی بات کی, انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ تو بڑی غلط بات ہے. نہیں نہیں بھائی, بات یہ ہے کہ وہ تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا, موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں, وہ الفاظ میرے زبان پہ جاری ہو گئے. پتہ کیا ہوا؟ منصور نے جو کہا ان الحق, اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں, اگر اس کی زبان پہ وہ بات جاری ہو گئی, سبحانی معظم شانی, اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے ہیں نا. ہاں جی, تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے بطور حکایت کہی، اور حلاج کے قول میں بھی ایسے ہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اگر ہمارے نزدیک اس قسم کے اقوال میں کچھ نہ کچھ حلول مضمر پوشیدہ ہو تو یہ بھی ہم اس کی تردید اس طرح کریں جس طرح حلول والوں کی تردید کرتے ہیں. انتہا کلامی کاش ہم معلوم ہوتا کہ طلاق کی طرف سے حکایت کے کیا معنی ہے، اور باب سکر کی تخصیص میں اس میں کون سی اس قسم کے اقوال جو کہ طلاق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، سوائے اس کے خیال کے شیخ خود کی یہ مراد ہے اس قسم کی بات کہنا اگرچہ بندہ ہے جس کے اکثر کے نزدیک ظاہر ہے تو لازم ہے کہ قول حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پر ہو، کیونکہ بندہ رب نہیں بن جاتا، لیکن اس قول کا کہنے والا حقیقت میں اللہ سبحانہ ہے، البتہ زبان بندہ کی ہے، جیسے کہ شجر موسوی ہے. اس صورت میں نہ حلاج پر کوئی اعتراضات ہے نہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر، مگر شیخ کی ظاہر بار سے سمجھ کہ اگر وہ ایسے الفاظ کی حکایت کے معنی پر معمول نہ کرتے تو اسے حلول کے معنی سمجھ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھوت کے غلبہ اور شہود کا نور چمکنے کے وقت حلول اتحاد کے آمیزش کے بغیر ایک مشہود کے علاوہ ہر چیز پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو. بس قول ان الحق کے معنی ہوئے کہ میں کچھ نہیں ہوں، موجود حق تلائی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حق کے ساتھ متحد ہوں، حق تلا میں حلول کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کفر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہ رب حاضر دعوت دامت و صلات قامت محمد. لیکن اس قول کا اچھا البتہ زبان جیسے کہ شجر موسوی ہے. اس صورت میں نہ حلاج پر کوئی اعتراضات ہیں نہ بایزید بستامی پر، مگر شیخ کی ظاہر بارے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسے الفاظ کو حکایت کے معنی میں معمول نہ کرتے تو اسے حلول کے معنی سمجھ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توحید کے غلبہ اور شہود کا نور چمکنے وقت حلول اتحاد کی آمیزش کے بغیر ایک مشہود کے علاوہ ہر چیز پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو. بس قول ان الحق کے معنی ہوئے کہ میں کچھ نہیں ہوں، موجود حق تلائی ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ میں حق کے ساتھ متحد ہوئی، حق تلا میں حلول کیے ہوئے ہوں، کیونکہ کفر ہے، توحید شہودی کی منافی ہے. اس مشہود صرف واحد عہد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور حلول اتحاد کے صورت میں مشہود متعدد ہو جاتے ہیں اگرچہ اتحاد و حالیت کے وصف پر ہو. شیخ کئی گمان یا یہ قول کہ ان میں سے بعض حسین عورتوں کی طرف دیکھنا جائز سمجھتے ہیں، اس سے اشارہ حلول کی طرف ہے. تعجب ہے کہ شیخ اجل رحمد ایسی عبارتوں سے حلول اتحاد سمجھا، حالانکہ ان اقوال میں جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ظہور ہے جو حلول کے علاوہ ہے. یہاں حضرت نے ایک بات سمجھائی ہے، وہ یہ کہ صرف حلول کے عقیدے سے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ظہور کے عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظہور کے خیال سے. ظہور کا خیال ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ کسی اور چیز میں جا داخل ہو جائے تو وہ تو اس کے محدود کرنے والی بات ہے، وہ تو اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایک آئینے میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ حلول تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس میں ہے بھی نہیں، بس صرف یہ بات ہے نظر ظہور اس کا ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس طرح عین ممکن ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس مطلب جو ہے نا وہ صرف اس میں ظہور ہو چکا ہو، اس کو ظہور سمجھتے ہو، تو ظہور میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو حلول کا عقیدہ نہیں بنتا. ہاں جی، تو ظہور یہ ہے کہ حالانکہ اس کو وہ ظہور ہے جو حلول کے علاوہ ہے، اس لیے کہ حلول یہ ہے کہ کوئی شے بنفسی یا دوسری شے میں داخل ہو جائے، جیسے زید بنفسی مکان میں داخل ہو، اور ظہور یہ کہ ایک شے کا عکس دوسرے شے میں موجود ہو، جیسے کہ آئینے میں زید کا عکس. پہلی بات، حلول تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے، اس مرتبہ مقدسہ کے لیے نقص ہے، اور دوسری بات یعنی ظہور کے ثبوت کے باعث جائز و ممکن ہے، اور اس کے حصول میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات سے تغیر لازم آتا ہے جو کہ ازلی ہونے کے منافی ہے، اور دوسری بات اس کا مستلزم نہیں، جیسے کہ پوشیدہ نہیں. اگر کمالات وجوبیہ امکانیہ اعدام کے آئینے میں ظاہر ہو، کمالات وجوبیہ اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں وہ امکانیہ مطلب جو ہے نا وہ اعدام، یعنی جو چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں ان میں اگر ظاہر ہو تو اس سے حلول لازم نہیں آتا، کیونکہ اس سے ان کمالات کا ان آئینوں میں حلول کرنا لازم نہیں آتا، اور ان کا تغیر و انتقال قدم کے قدم قدم یعنی قدیم ہونے کا منافی ہے. یہ تو صرف ایک ظہور ہے جو آئینے میں کمالات کو دکھاتا ہے، لہٰذا طرح کے کمالات کا آئینے میں جلوہ گر ہونے کو جائز قرار دینا، ان کمالات کا آئینے میں حلول کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو آئینے کے کمالات کے ظہور کا تجویز کرنا ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اگرچہ اس قسم کے شہود کو جائز قرار دینے والا صاحب نقص اور راستہ پر چلنے والا غیر مستقیم ہی کیوں نہ ہو، مقصود ہے کہ حلول کی تہمت اس سے دور ہو جائے، نہ کہ اس کے کمال کو ثابت کرنا، وہ نہیں اس کا کسی شے پر ہونا. واللہ سبحانہ تعالیٰ عالم. یعنی مطلب ایک ہوتا ہے کفر اور ایک ہوتا ہے کمال نہ ہونا. تو کمال نہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو چلو کمزور ہے، لیکن یہ بات ہے کہ کم از کم کافر تو نہیں، کیونکہ اگر حلول کا عقیدہ ہو تو کفر ہے، لیکن ظہور کا جو بات ہے اس میں کفر نہیں ہے، وہ تو صرف ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے آئینے میں کسی چیز کوئی چیز نظر آتی ہے اس طرح نظر آ گیا. مکتوب نمبر 120، میر منصور کی طرف گوش نشین اختیار کرنے کے بارے میں صادر فرمایا، الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. میرے عزیز بھائی کے گرامی نامے ایک بات دیگر موصول ہو کر خوشی کا باعث ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ بے مناسبتی کے اسباب کے باوجود جو محبت اور وابستگی فقراء کے ساتھ آپ کو حاصل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، انہیں کسی قسم کا فطور واقع ہوا، بلکہ صرف تو ضبط میں مزید قوت پیدا ہو گئی. حضرت سبحان تعالیٰ اس گروہ صوفیہ کے محبت و استقامت عطا فرمائے، کیونکہ سعادت کا سرمایہ ہے. اے محبت کے نشان والے، اس فرصت میں عزلت کا شوق غالب آ کر گوشہ نشین اختیار کر لی، اور جمعہ کے علاوہ مسجد میں نہیں جاتا، اور پانچ وقت کی نماز اس مقرر گوشہ خانقاہ میں ادا ہوتی ہے، اور لوگوں سے ملاقات بھی بند کر دی ہے. اوقات بڑی جمعیت و سکون سے بسر ہو رہے، کوئی تمام عمر کی آرزو اب میسر ہوئی، حمدن للہ سبحانہ وتعالی. باقی ظاہراً حالات خیر و عافیت سے ہیں، فرزندان متعلقین سب جمعیت کے ساتھ ہیں. جناب خواجہ عبداللہ غالباً خواجہ بکر کے صاحبزادے بارک سے پہلے دہلی تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ خواجہ صاحب نے یہاں کے قیام میں بہت فائدہ حاصل کیے، ان کے حالات میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور توحید کے غلبے سے تنزیح کے دربار میں غوطے لگائیں، اور اس عمق کو گہرائی کی طرف متوجہ ہیں، اور ظاہر باطن کی طرف بلکہ باطن سے بتون کی طرف جا رہے ہیں. باقی حوال کی تفصیل چونکہ حافظ بہاء الدین وغیرہ آ رہے ہیں، وہ زیادہ تفصیل سے بیان کریں. مطلب اس میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس وقت مطلب یہ خانقاہ میں تخلیہ کی طرف چلا گیا ہوں، اور جمعہ کے لیے جاتا ہوں، باقی نماز میں خانقاہ میں پڑھتا ہوں، اور ماشاءاللہ حالات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اپنے شیخ کے صاحبزادے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے بارے میں کہا کہ وہ ماشاءاللہ وہ چلے گئے ہیں دہلی، لیکن یہ بات ہے کہ پہلے وہ توحید کے غلبے میں تھے، اب آہستہ آہستہ تنزیہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ ظاہر سے باطن کی طرف بلکہ باطن سے بطون کی طرف جا رہے ہیں، ان ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ اذان لیٹ ہو شنو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا لا إله إلا هو، 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 لا إله لا إله إلا هو، 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 لا لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا هو. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا. چونکہ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے یہاں مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے اور اس دن ہم مراقبہ کرتے ہیں, تو جو لوگ مراقبہ کر سکتے ہیں وہ تو وہی مراقبہ کر لیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اور اللہ پاک رحمت کے ساتھ متوجہ ہیں, اور جو نہیں کر سکتے وہ صرف یہ توجہ کر لے کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی, اللہم اهدنا الصراۃ المستقیم صراۃ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ.